سورت الشورى اور یہ سورت جو ہے ان چار سورتوں میں یہ سمجھیے کہ کلائمیکس ہے, اس مضمون کا کلائمیکس جو پہلو یہاں آ رہا ہے, اور وہ ہے اجتماعی عملی توہین. انسان جو ہے ایک متمدن حیوان ہے, یہ مانتے ہیں سب لوگ, تمدن مل جل کر رہتا ہے, اسے اجتماعی نظام وجود میں آتا ہے. اجتماعی نظام کے مختلف پہلو ہم نے شمار کیے ہیں, ایک معاشرتی نظام ہے, اس سے بھی پہلے آئلی نظام ہے, خاندانی نظام ہے, پھر معاشرتی نظام ہے, پھر اقتصادی یا معاشی نظام ہے, پھر سیاسی نظام ہے. یہ تمام جو نظام ہیں یہ جب تک کہ اللہ کی حاکمیت کے تابع نہیں ہوتے تو گویا کہ اجتماعی سطح پر تو توحید نہیں ہوتے, شرک کہتے ہیں. افراد جو ہیں اکیلے اکیلے اس میں ہو سکتے ہیں, وہ واحد ہوں, اور وہ کس شکل میں ہوں گے, جبکہ وہ تن من دھن اس باطل اور مشرکانہ نظام کا قدا قما کر کے اور وہاں توحید کا نظام قائم کرنے کے لیے لگے ہوئے ہوں, اور انہوں نے اس کے اندر ڈلا دیے ہوں, تب تو وہ ہے مواحد, ورنہ تو وہ مشرک ہے. اور مشرکانہ نظام کو انہوں نے دل سے تسلیم کر لیا, اسی مشرکانہ نظام میں وہ اپنی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں, پاؤں پھیلانے کے لیے, جائیداد بنانے کے لیے, اپنے کوئی پروفیشن میں شائن کرنے کے لیے, کسی اور معاملے میں ساری بھاگ دوڑ اس کے لیے ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے اس نظام کو ذہنت قبول کر لیا, تو جنہوں نے اس تعارف کو قبول کر لیا انہوں نے اللہ کا انکار کیا, چاہے وہ نمازیں پڑھتے ہوں بلکہ تعجب بھی پڑھتے ہوں. تو اقامت دین کی اس طرح اس صورت میں آ رہی ہے, اور اقامت دین کے موضوع پر یہ قرآن مجید کا دورہ سلام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, حامیم عین سین قاف, یہ ویسے تو دو صورتوں میں سے ایک ہے جس میں پانچ حروف آئے ہیں, ایک ہم پڑھ چکے ہیں کاف ہا یا عین صاد, لیکن یہ اس ایک بار سے منفرد ہے کہ حامیم علیحدہ اور عین سین قاف علیحدہ, تو دو آیتیں اس سورہ مبارکہ کی یہ منفرد ہے کہ جو حروف مقطعہ پر مشتمل ہے. مجھے اس سورہ مبارکہ سے بھی جو ایک خصوصی مناسبت ہے, میں عرض کر دوں کہ سب سے زیادہ تو سورہ حدید, لیکن مکی قرآن میں سورہ حدید کا جو متوازن اور اس کا جو بدل ہے وہ سورہ شورا ہے. جو مقام سورہ حدید کو حاصل ہے مدنی قرآن میں, وہی مقام سورہ شورا کو حاصل ہے مکی قرآن. اور یہ بھی دیکھ لیجیے کہ تقریباً یہ دگنی ہے اس سے, اس کی آیات ہے 29, اس کی آیات ہے 53, اور چونکہ مکی قرآن جو ہے وہ دگنا ہے مدنی قرآن سے اپنے حجم کے اعتبار سے. کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم, کذالک اسی طرح وحی کرتا ہے اللہ اے نبی آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف بھی کرتا رہا ہے جو آپ سے پہلے تھے, وہ اللہ جو العزیز ہے الحکیم ہے. اب یہ کذالک اسی طرح اشارہ ہوا ہے, ایک تو یہ کہ جو بھی لوگ تھے اس وقت ان کے سامنے تھا, جس طریقے سے حضور کہتے تھے ان پر وحی آئی ہے, اور یہ کہ سورہ مبارک کے آخر میں بھی آ جائے گا وحی کی قسم ہے, جن کا کہ میں نے اس تاروں سے قرآن میں لیکچر میں ذکر کیا تھا, تو وہاں آگے جا کر آ جائے گا کہ وحی کس کس طور سے آتی ہے, انسانوں پر آتی نہیں ہے. تو کذالک کا کی تشریح اس صورت میں وہاں ملے گی. لہو معافی سماوات ہے وہ معافی اللہ, اسی کا ہے جو کچھ کہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہے زمین میں, وہ علی العظیم, اور وہ بہت بلند و بالا ہے اور بہت عظمت والا ہے. تقاض سماوات رفتر من فوقهن, آسمان قریب ہے کہ اوپر سے پھٹ پڑے, یعنی اوپر ان کے اتنا بوجھ ہے, اتنا وزن ہے, اتنے فرشتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ بارش بھر جگہ بھی خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کا یا سر بسجود نہ ہو یا کھڑا نہ ہو قیام میں اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ کیفیت ہے وہاں پہ. وما یعلم جنود ربک الا هو, اس صورت تیرے رب کے جو لشکر ہے انہیں تو جانتا ہی نہیں سوال خود اس کے, تو وہ پھٹ پڑنے تو تیار ہے. بل ملائکہ تو یسبحون بحمد ربہم, یہ سورہ مومن میں یہ بات آ چکی ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ زمین میں سے جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. بل ملائکہ تو یسبحون بحمد ربہم, وہ اپنے رب کی تسبیح کے ساتھ حمد بھی کرتے ہیں, ویستغفرون لمن فی الارض, اور زمین والوں کے لیے جو زمین میں ہے اہل ایمان ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. اللہ ان اللہ هو الغفور الرحیم, عذاب ہو جاؤ یقین اللہ ہی غفور ہے اللہ ہی رحیم ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء, اور وہ ہستیاں جو جنہیں ان لوگوں نے سمجھ لیا اولیاء, حمایتی, مددگار, بچانے والا, شافع, اور ان کے ذریعے سے تقرب حاصل کر لیں گے. اللہ حفیظ علیہم, اللہ تعالیٰ خود ان کا بھی نگران اللہ ہے. وما انت علیہم بوکیل, اور اے نبی آپ کو ان کے ذمہ دار نہیں ہے. وہ کزارے کا اوہنا ادے کا کزارے کا پھر آ گیا, جیسے کزارے کا پہلی آیت میں تھا اور یہ ساتویں آیت میں بھی ہے, اس کزارے کا مفہوم آگے جا کے واضح ہوا. اسی طرح ہم نے وہی کیا ہے آپ کی طرف ہے نبی قرآن عربی ہے یہ قرآن عربی لتنذر ام القرى ومن حولها تاکہ آپ خبردار کر دیں بستیوں کی ماں یا بستیوں کی جڑ سب سے بڑی بستی سب سے اہم بستی یہ ہم پڑھ چکے سورۃ قصص کی آیت نمبر 69 میں آیا تھا حتی نبعث فی امها رسولا جو بھی علاقہ ہے اس کی جو مرکزی بستی ہے ہم عذاب نہیں دیکھتے رہے جب تک کہ اس کی مرکزی بستی کے اندر رسول نہ بھیج دے تو اب یہ ام القرى ہے جو عرب کے لیے ام القرى ہے ویسے یہ پوری دنیا کا ام القرى ہے لتنذر ام القرى اگر حضرت عالم واقع تر یہ بات صحیح ہے کہ بیت اللہ حضرت عالم کا بنایا ہوا ہے تو معلوم ہوا کہ پوری دنیا کا جو ہے واقع تر ام القرى پھر نہیں ہے بیت العتیق بہت پرانا گھر تاکہ آپ خبردار کریں ام القرى کہنے والوں کو من حولھا جو ان کے ارد گرد ہیں یہ مفہوم پہلے بھی آ چکا میں نے رکھ دیا ارد گرد جو ہے وہ تو دائرے سے جائیے تو پوری دنیا اس میں آ جائے گی وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ اور خبردار کرنا ہے اس جمع ہونے والے دن قیامت کا دن لا رہے وکیل جس میں کوئی شک نہیں ہے فریق ان کی جنت ہے ایک گروہ ہوگا جو جنت میں جائے گا وہ فریق ان کی صحیح اور ایک جماعت ہوگی کہ جو جہنم میں جائے گی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُ أُمَّةً وَاحِدَةً اور اللہ چاہتا تو انہیں ایک امت بنا دیتا سبھی مومن ہوتے ولكن يدخل من يشاء في رحمته لیکن نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے جو چاہتا ہے جو خواہش مند ہوتا ہے جو اس کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہے اس کو اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے یہ مفت میں وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنی جنت جو ہے مفت میں دینے کو اس نے نہیں بنائی ہے جو چاہتا ہے اس کا ارادہ کرے پھر اس کی قیمت ادا کرے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ والظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر اور جو ظالم ہوں گے مشرق ہوں گے کافر ہوں گے ان کا پھر نہ کوئی ولی اور حمایتی ہے اور نہ کوئی مددگار ہے ابھی تحمل دور ہی اور دوبارہ وہی بات آئی کہ انہوں نے اللہ کے سوا جو ہے جو اپنے اور حمایتی اختیار کر لیے ہیں فلاح ہو تو ایسا مکلو اللہ ہی ہے ولی ایک ہی ولی ہے بس اس کو پکڑو اسی کو اپنا ولی مانو اللہ ولی نظین آمرو جتنے بھی ہوں گے نظر وات ہی نہ دور وہ ہوا جو ہی موتا وہی ہے جو زندہ کرے گا مردوں کو وہ آلا کل شہید قدیر اور وہ ہر چیز پر قابل ہے وَمَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ یہاں سے اب مضمون شروع ہو رہا ہے اس کی تمہید بن رہی ہے تمہارے مابین جو بھی اختلاف ہو اس کے فیصلے کا حق اللہ کے پاس ہے حاکم وہ ہے اس کے لیے ہے حاکمیت سوورنٹی بلانگ ٹو ہم اینڈ ہم الون سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے حکمران ایک وہی باقی متعین آدمی اس کی حاکمیت کے تحت پورا نظام زندگی کا آ جائے گا تو اس کا نام ہے اللہ کا دین قائم ہو گیا توحید بالفعل اس پورے نظام میں قائم ہو گئی ایک اللہ کی حکومت ایک اللہ کی مرضی ایک اللہ کا قانون ذالکم اللہ ربی علیہ توکل تو وہ ہے اللہ میرا رب اس پر میں نے توکل کیا ہے وَإِلَيْهِ أُنِيبُ اور اسی کی طرف میرا رجوع کرنا ہے فاصل السماوات والارض وہ آسمان و زمین کا پیدا فرمانے والا ہے جعل لکم من انفسکم ازواجا اس نے تمہاری ہوئی نو سے تمہارے لیے بیویاں بنا لی جوڑے بنا لیے ومن الانعام ازواجا اسی طرح چوپایوں میں بھی ہر سپیشیز کے اندر نر بھی ہے مادہ بھی ہے یذعوکم فیہ اسی سے وہ تمہاری افزائش کرتا ہے افزائش نسل اسی سے تمہیں پھیلاتا ہے لیس کمثلہ شیء اس کی یونیک ہستی اس کے مثال کی سی بھی کوئی شے نہیں اب یہ کیا کریں ایک چیز ایبسولیوٹ نیگیشن کے لیے ہماری زبان میں کوئی اسلوب ہے ہی نہیں اس جیسی کوئی شے نہیں اس کی سی کوئی شے نہیں اس کی مثال کسی بھی کوئی شے نہیں اب یہ اس سے زیادہ ہے اور اس کے اندر ایمفیسس کا ایبسولیوٹلی یونیک لا مثل له ولا مثال له ولا مزد له ولا مزد له اور جو بھی آپ الفاظ اس سے بھی سما کرتے ہیں وہ سمیع البصیر اور وہی ہے سب کو سننے والا اور سب کو دیکھنے والا لہو مقالین السماوات والارض اسی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی تمام کنجیاں جب سے تو رسل من یشاء وہ بچھا دیتا ہے اور کھول دیتا ہے مست وسیع کر دیتا ہے کشادہ کر دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے یقدر اور جس کے لیے چاہتا ہے باپ تول کر راشنی کر کے دینا شروع کر دیتا ہے انہو بکل شیء علیم اور یہ بھی اس کے علم پر ہے کہ جس کے لیے یہ بہتر ہے جس کے لیے وہ بہتر ہے وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اب جو آیت آ رہی ہے وہ اس سورہ مبارکہ کا کلائمیکس ہے اور اس موضوع پر قرآن مجید کا کلائمیکس ہے اقامت دین کے موضوع پر شرع لکم من الدین اے محمد پر ایمان لانے والوں, اے مسلمانوں, تمہارے لیے اللہ نے دین میں وہی شے معین کی ہے ما وصا بھی روحن, جس کی وصیت کی تھی روح کو. والذی اوحینا الیک, اور جس کی وحی کی ہے ہم نے اے محمد آپ کی طرف. کیونکہ پہلے خطاب ہے لکم, شرع لکم, یہاں امت سے خطاب ہو رہا ہے. شرع لکم, بس صرف فرض یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا یا نہیں آیا, یہ مکی صورتوں کے مزاج کا تقاضا ہے کہ وہ نہ آئے. لیکن جب آپ کے سیدھے سے واضح کر دیا کہ باقی جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ واحد کے سیدھے میں خطاب کر کے اور بالواسطہ امت, یہاں امت سے خطاب ہے. شرع لکم من الدین, تمہارے لیے دین میں وہی شرع مقرر کی ہے. ما وصا بھی روحن, جس کی وصیت کی تھی اس نے روح کو. والذی اوحینا الیک, اور جس کو کی وحی کی ہم نے محمد آپ کی جانب صلی اللہ علیہ وسلم. وما وصینا بھی ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ, اور جس کی وصیت ہم نے کی ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ. ان اقیم الدین, کے دین کو قائم کرو. دین ایک تو معلوم ہوا اس آیت سے کہ دین سب کا ایک ہے. دین روح کا اور حضور کا اور ابراہیم کا اور موسیٰ کا عیسیٰ کا, علیہ الصلوۃ والسلام, ایک ہی ہے. دین تو ایک ہی ہے. ان ہادی امت کو امت واحد و حان رب کو معبودون, دین تو ایک ہی ہے. شریعتیں مختلف ہیں لیکن دین کو قائم کرو. موسیٰ کے دور میں ان پر یہ فرق تھا کہ دین کو قائم کرو, اس کے لیے لڑو, جاؤ, جنگ کرو اور اس خطۂ زمین کو حاصل کرو جس پر اللہ کا دین قائم کر سکو. تو صحیح سب کی یہی تھی, جن دونوں یہی تھی. توحید کا وہ تقاضا تھا کہ صرف انفرادی طور پر, اول تو یہ کہ صرف عقیدے میں نہیں, اپنے بھی عمل میں توحید جو ہے قبول کرو اور اختیار کرو, اور عمل میں بھی صرف انفرادی نہیں, اجتماعی توحید کو برپا کرنے کے لیے قائم کرنے کی جن دونوں. ان اقیم الدین ولا تفرقوا فیہ, دین میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. الذین فرقوا دینہم, ہم پڑھ چکے ہیں, دین کو پھاڑ دینا کہ زندگی کے ایک حصے میں اللہ کا حکم مانا جا رہا ہے, دوسرے حصے میں کسی اور کا مانا جا رہا ہے, یہ تفرقہ ہے. یا دوسرا تفرقہ کہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ رفع یدین زیادہ ثابت ہے, میں کرتا ہوں کسی کی رائے ہے کہ نہیں, امام روحانی فرق واقف ہو جانا صحیح ہے, وہ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن دین میں, دین ایک ہے, دلیل ہوگی اللہ اس کے رسول, دین میں فرق نہیں. وہ تو چاہے حنفی ہے, مالکی ہے, شافعی ہے, حنبلی ہے, سلفی ہے, دین تو سب کا ایک ہے اسلام. اس کے بعد شریعت موسوی اور بھی کسی اور کی ہوگی, حضرت محمدی, دین سب کا ایک. اس میں تفرقہ نہیں ہونا چاہیے, دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کرو. ولا تتفرقوا فیہ, دین میں تفرقہ نہیں. یہ ہے وہ اقامت دین کی فرضیت. اس میں چونکہ عام طور پر تجربہ جو ہے شاید آپ کے پاس بھی ہو تو قائم رکھو دین کو کر دیا گیا ہے, وہ بھی صحیح ہے. دو ہی سچویشن ممکن ہے, یا تو دین قائم ہے تو اسے قائم رکھو, صحیح. خیمہ اگر کھڑا ہے تو کھڑا رکھا جائے گا کہ آگے آ رہی ہے, تو آپ کی رسیوں کو پکڑ رہے ہیں, اس کے باتوں کو پکڑ کر کھڑے ہو رہے ہیں تاکہ خیمہ گر نہ جائے, اس کو قائم رکھو. خیمہ گر گیا تو کھڑا کرو, اب اصل ہو اسے آپ ریکٹ کریں گے. تو یہ دونوں تجربے بالکل صحیح, قائم کرو قائم رکھو, قائم ہے تو قائم کرو, قائم نہیں رکھو اور قائم نہیں ہے تو قائم کرو. ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ, کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ, بہت بھاری ہے یہ مشرکین پر بات جس کی طرف اے نبی آپ ان کو بلا رہے ہیں. انہوں نے تو زندگی تقسیم کی ہوئی ہے, تو خدا کا ہے وہ خدا کو دو اور جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دو, حکومت کا جو حکومت کو دو اور جو مولوی کا ہے وہ مولوی کو دو. اب یہ تقسیم ہے جس پر دنیا چل رہی ہے, اور اس پر اگر فرض کیجیے علماء بھی راضی ہو گئے تو ٹھیک ہے, ہمیں تو جو کچھ ہے وہ مل رہا ہے, تو وہ تو پھر گویا کہ اس دین کی ترقی ہو گئی. جس نے اس تقسیم کے اوپر اپنے دل کو مطمئن کر لیا, جس نے ریکنسائل کر لیا ذہن اپنے آپ کو اس تقسیم کے ساتھ, اس کا پھر اللہ سے کوئی تعلق نہیں. کب وہ آئے مشرقی نماز ابو, اسی وجہ سے آتا ہے دو جگہ, اور ایک دفعہ تو ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ توبہ کے اندر, هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ليظهره على الدین كله ولو كره المشركون, چاہیے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو لیکن اللہ نے محمد کو بھیجا ہی اس لیے تاکہ وہ دین کو پورے کے پورے نظام زندگی پر غالب کرے, چاہے مشرکوں کو کتنا ناگوار ہو, مشرک تو پسند نہیں کرے گا. اللہ یستمی الیہ من یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ, اور جو خود رجوع کرتا ہے اس سے وعدہ ہے اس کا ہدایت دے گا. یہ اللہ کی شان ہے, اللہ کسی کو راہ چلتے کو بلا لیتا. اس کو صوفیہ کہتے ہیں سالک مجذور اور مجذوب سالک. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑی محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، سلوک طے کر رہے ہیں، روحانی منزلیں طے کر رہے ہیں، پھر کہیں جا کر وہ ایسی جگہ پر پہنچے تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں آپ کسی کا مقام پر آ گئے ہیں، اللہ کا تو قرب حاصل ہو گیا. ایک وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ پہلے بھیج کے اپنے قریب کر لیتا ہے پہلے، اور پھر وہ سلوک طے کرتے ہیں. تو کچھ لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں. صدیقین جو ہے وہ سالک مجذوب ہیں، شہداء جو ہے وہ مجذوب سالک ہیں. پھر بھی یاد حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اپنے مزاج کی وہ کیفیت تھی نہیں، بالکل مزاج ہی اور تھا، ان کی دلچسپی اور تھی، کھینچ لیا. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، اور انہوں نے تفرقہ نہیں کیا اور یہ نہیں تقسیم ہوئے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا. اب یہ جو اقامت دین کا دعوت لے کر حضور کھڑے ہوئے تو ایک تو ان کے مخاطبین مشرک تھے. فرمایا کہ اے مشرک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشرکین کے لیے تو ہے ہی بہت مشکل بات کہ آپ کی بات کو قبول کر سکے. نب اور عالم مشرقین ماتبول ملے تو بہت بعید ہے اسے. البتہ آپ کو اگر یہ خیال ہو تو یہ اہل کتاب جو ہے یہ تو واقف ہے اللہ سے، کتاب سے، تورات سے، انجیل سے، اور یہ تو قیامت کو بھی مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، یہ تو آسانی سے مان لیں. یہ بھی امید نہ رکھیے آپ. یہاں حضور کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ایسی توقعات نہ رکھیں، اس لیے کہ ان لوگوں نے تفرقہ ڈالا ہے جبکہ ان کے پاس حق آ چکا تھا. کس لیے؟ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم. یہ آپس میں زندہ زندہ ہے، آپس میں کون اوپر اور کون نیچے کی بحث میں یہ پڑے ہوئے ہیں، تو یہ آپ کو کیسے اوپر مان لیں گے؟ آپ کا قبلہ کیسے مان لیں گے؟ یہ ایک دوسرے کا قبلہ نہیں مانتے. یروشلم دونوں کا قبلہ ہے لیکن ایک نے شرقی کا بھی، ایک نے غربی کا بھی. جب اہل کتاب جو ہے آپس میں جھگڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، وہ یکتون کتاب، اور جبکہ وہ پڑھ رہے ہیں ایک ہی کتاب. قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یکتون کتاب. اے نبی، آپ کو کیسے مان لیں گے؟ توقع نہ رکھیں. توقع اگر ہوتی ہے انسان کو تو پھر مایوسی ہوتی ہے. بی پریپیئرڈ فار دی ورسٹ. پھر جو اللہ کی طرف سے آ گیا اس کے اوپر شکر ادا کیجیے. امید نہ رکھیے، زیادہ رکھیں گے تو جلدی مالی سے جائیں گے، تھک جائیں گے. کبر عالم مشرقین. اب یہ دیکھیے اقامت دین کی جد و جہد اتنی مشکل ہے کہ حضور سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جلدی کامیابی کی توقع نہ رکھیں. مشرقین کے لیے تو خیر یہ بہت بھاری ہے ہی، ان اہل کتاب سے بھی کوئی توقع نہ رکھیے. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك الى اجل مسمى. اور اگر وہ بات پہلے ہی سے اللہ کی جانب سے طے نہ ہو چکی ہوتی کہ ان کے لیے ایک اجل مسمہ، ایک مؤجل وقت ہے، لقضی بینہم. ان کے جو اختلافات ہیں ان کے فیصلے ابھی چکا لیے جاتے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور جو لوگ کتاب کے وارث ہوئے ہیں ان کے بعد، لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ، وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے. جب اللہ تعالیٰ کسی امت کو کتاب دیتا ہے اور اس امت کے اندر جو ہے پھر وہاں کے نوجوان فرض کیجیے تیسری چوتھی پانچویں نسل میں آ کر دیکھتے ہیں کہ جو اس کتاب کے عالم ہیں، پڑھنے پڑھانے والے ہیں، آپس میں دست و غریبان ہیں، لڑ رہے ہیں، ان کی زندگیوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کے دنیا دار ہیں جیسے ہم ہیں، تو ان کا اعتماد کتاب پر سے ہو جاتا ہے کہ ہم نے تو یہ کتاب پڑھی نہیں، ہم نے پڑھی ہوئی ہے، یہ تو اس کتاب کے پیڑے ہوئے ہیں، اور پھر ان کا کردار یہ ہے. تو کیا ہے اس کتاب میں پھر ضرورت ہی ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ، ان کے میں شکوک و شبہات غیر پیدا ہو جاتے ہیں. فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ نَبِي، آپ اسی کی دعوت دیتے رہیے، دیتے رہیے. ذَٰلِكَ کا اشارہ کدھر ہوگا؟ اَنْ أَقِيمُ الدِّينَ، اقامت دین کی دعوت دیتے رہیے، دیتے رہیے. وَاسْتَقِيمْ كَمَا أُمِرْتَ، آپ کو اقامت دین کا حکم دیا گیا ہے، دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے، آپ اسی پر چلے رہیے. Never settle for anything less. یہ تو چاہیں گے کمپرومائز کرنا، بدو لو تو دھیرو فلو دھیرو، یہ کافی تو چاہیں گے کہ آپ ذرا نرم پڑے تو وہ بھی نرم پڑ جائے، لیکن آپ نہیں، آپ کھڑے رہے. الحق کو بھی رب دیکھوں سو ایسا ہم نے پڑھ چکے ہیں، الحق کو بھی رب دیکھوں محمد شاہ فلیو میں محمد شاہ فلیح، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، جو چاہے پورے پر ایماندار، جو چاہے چھوڑ دے دفاع ہو. اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں، تمہیں اللہ کی ضرورت ہے. فلے تعلی کا فد ہو، مستقیم کما ہو، ان کی خواہشات کی پہنی ہے. یہی بات کہہ رہے تھے آگے سورہ بقرہ میں آئی. آگے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نازل تو بعد میں ہوگی نا, ابھی 5-6 سال کے بعد نازل ہوگی سورہ بقرہ. لن تردا عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اے نبی, یہودی اور نصرانی آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی پیروی نہ کریں. وہ تو کہیں گے ہمارے پیچھے چلو, ہماری گدیاں ہیں, ہماری خانقاہیں چلی آ رہی ہیں, ہمارے مدرسے ہیں, ہمارے یہاں پہ یہ جو ہے مسجدیں ہیں ہماری, ہمارے پیچھے چلو, ہم تمہارے پیچھے بھی چلے. بڑی اہم ہے یہ تین آیتیں, بڑی اہم ہے, بڑی اہم. شرع لکم من الدین سے شروع ہو کر اور یہ 15ویں آیت, فلذلک فادعوا واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل آمنت بما انزل الله من كتاب. کہہ دیجئے کہ میرا ایمان تو ہے اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی ہے. یہ گویا کہ خلاصہ آ گیا یہ سورہ حامی مسئلہ کا. وہ کتاب 6 دفعہ جو کتاب کا ذکر سنا رہا ہے, اس کی دعوت ہے تو اس کتاب کے ذریعے سے استقامت ہے تو اس کتاب کو پڑھنے سے استقامت ہوگی. اس میں ماحول ہے جب ہمیں کتاب رب دیتا واقعی صلاح ان صلاح کا تنہا بھی پاشار بدھو کر مغمل تو لے آپ میرا بے رکھوں. اور کہہ دیجیے مجھے حکم ہوا ہے تمہارے ماں بہن عدل قائم کرو, تم مجھے کو وائز نہ سمجھو. واز گو وائز, قصہ گو واز کہنے کے لیے آئے, اچھی باتیں کہیں, لوگ بھی گردن جھکا کے سن لیتے ہیں. یہ بھی بات کیسے چلے جائیں گے, کچھ خدمت کر دیں گے ان کی, کچھ پیسے ان کو ہم دے دیں گے. اللہ نہ خیر اللہ, پھر ویسے ہم نے منعقد کر لیے, ثواب ہو گیا. باقی نہ وہ کہتے ہیں کہ حرام کوئی چھوڑو, نہ ہم نے چھوڑنی ہے, کام وہی کرنا ہمیں جو ہم کر رہے ہیں. ہاں ورزش ہم نے کر لی, عیدِ میلاد منا لی, ہم نے ایک دبا درست کر لیا, اتنے بڑے بڑے علماء آ گئے اس کے اندر, اور باؤنا ہمارا شو ہو گیا. ٹھیک ہے, تو میں وہ نہیں ہوں. حضور نے فرمایا مجھے حکم ہوا ہے جو قائم کروں, جیسے کہ حضرت ابو بکر نے کہا تھا, لوگوں جب بیعت خلافت ہوئی ہے تم میں سے ہر کمزور میرے نزدیک کبھی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلوا نہ دوں, اور حق کبھی ضعیف ہوگا جب تک کہ اسے حق وصول نہ کرے. عدل کو قائم کرنے کے لیے وہی ملا وہ امید کو لاب لینا بہنا اللہ و ربنا و ربکم. جیسے اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے, اللہ ہمارے نہ ہو تم اعمال ہو, ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے, تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے. لا حجت بیننا, آپس میں حجت بازی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ جنبا بیننا, اللہ ہمیں جمع کر دے گا, یا تو اس دنیا بھی جمع کر دے گا. یہ ان لوگوں سے بات کہی جا رہی ہے جو کچھ نسبتاً قریب ہوتے ہیں. اگر ان اس طرح نہ کرو, اس طرح کر لو, مقصد تو تمہارا ٹھیک ہے, طریقہ کار یہ نہیں, یوں کرو. کئی بچے کہ ہمارے سامنے جو طریقہ کار ہے اس پر کام کر رہے ہیں, ہمیں وہی صحیح معلوم ہو رہا ہے. آپ کو کوئی اور اچھا لگتا ہے آپ اس پر کام کیجیے, اس کی حجت بازی کیا ضرورت ہے؟ آپ بھی مخلص ہیں, ہم بھی مخلص ہیں, مقصد ہمارا ایک ہے, آدمی تو کل جمع ہو جائے گا. یا آپ پر واضح ہو جائے گا کہ ہمارا طریقہ کار غلط تھا, یا آپ پر واضح ہو جائے گا کہ ہم نے جس سے صحیح سننا تھا وہ غلط تھا, جم جائیں گے. جب تک آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا طریقہ کار صحیح ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا طریقہ کار صحیح ہے, آپ اس پر عمل کیجیے, ہم اس پر عمل کریں گے. اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجۃ بیننا وبینکم اللہ یجمع بیننا. اللہ ہمیں جمع کر دے گا, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں. جیسے مینا سے چلتے ہیں قافلے, لاکھوں قافلے ہوتے ہیں چلتے, اور وہ 8-9-10 سڑکیں ہیں, سڑکیں کیا, وہ سب سے سب نور کی گراؤنڈ ہیں, چل رہے ہیں قافلے, لیکن سب سڑکیں جو ہیں وہ کنورٹ کر رہی ہیں عرفات پر. جیسے جیسے قافلے بڑھ رہے ہیں وہ سڑکوں کے مابین فاصلے کم ہو رہے ہیں. تو اگر تو ہماری منزل واقعی اقامت دین ہے, تو چاہے ہم اس سڑک سے آ رہے ہیں چاہے اس سڑک سے آ رہے ہیں, آگے پہنچ جائیں گے اللہ یجمع بیننا, میدان عرفات میں تو جمع ہو جائیں گے نا. اور بالفرض اگر دنیا میں ہم جمع نہ ہوئے, الیہ المصیر, ایک دن تو آنا ہے نا قیامت کا, جب اللہ کی طرف اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے, وہاں تو ایک جگہ ہوں گے کہ نہیں, وہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی پیدا ہو جائے. والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داہرۃ عند ربہم, اور وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں حجت بازی ہی میں لگے رہے اس کے بعد بھی کہ بہت سے لوگوں نے اس کی دعوت پر لبیک کہہ دی ہے, یعنی اب سابقون الاولون میدان میں آ گئے ہیں, اور اب تو انتظار ہے کہ من الذین تبعوہم بإحسان, اب لوگ آئیں, جوک در جوک آئیں, فوج در فوج آئیں. لیکن جو لوگ اب بھی کھڑے ہوئے حجت بازی کر رہے ہیں, حجت داخلۃ عند ربہم, ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک بالکل پسپا ہے, پاگل ہوا ہے, اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. وعلیہم غضب, اور ان پر اللہ کا غضب ہے, ولہم عذاب شدید, اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، یہ کتاب اور میزان ایک آیت میں جمع، یا یہاں ہے یا سورہ حدید میں ہے، سورہ حدید کی آیت نمبر 25، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، یا یہاں ہے اللہ ہی ہے جس نے اتاری ہے کتاب بھی حق کے ساتھ اور میزان، میزان جو نظام ہے دین حق کا، کتاب نے حق مقرر کر دیا ہے، میزان توڑ کر دیتی ہے، اللہ نے دین کو مقرر کر دیا لیکن دین کا نظام جب تک نہیں ہوگا تو دین کے مطابق فیصلے کیسے ہوں گے، اللہ نے تمہیں کتاب بھی دی ہے نظام دیا ہے میزان دی ہے، وما یدری اللہ الساعہ کا قریب، کیا پتا کہ قیامت سے قریب آئی کھڑی ہو، اور الساعہ کے مراد میری قیامت تو میری موت ہے، تم اگر اس میزان کو نصب کرنے کے لیے تن من دھن نہیں لگا رہے ہو تو کیا پتا مہلت عمل کل ختم ہو جائے، کیا پتا ہم نے کسی کو کل صبح کا سورج دیکھنا نصیب نہ ہو، کیا پتا تاخیر و تعویذ میں وقت ضائع کرنا سب سے بڑی حماقت ہے، جس تاجر الذین لا یؤمنون بها، اس قیامت کے لیے جلدی بتا رہے ہیں وہ لوگ کہ جس کو ایمان نہیں رکھتے، والذین آمنوا مشفقون منها، جو ایمان رکھتے ہیں وہ تو اس سے ڈرتے ہیں لفظ کرتا رہتے ہیں، تو سورہ نور میں ہم نے پڑھا یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والأبصار، وہ لوگ تو اس مقام پہ بلند پر پہنچنے کے باوجود لفظ کرتا رہتے ہیں اس دن کے خیال سے جس دن اپنے پروردگار کے حضور کھڑے ہونا ہوگا، فالذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون ان الحق، وہ جانتے کہ وہ حق ہے آ کر رہے گی، الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، آگاہ ہو جاؤ جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور اس میں شک و شبہ کرتے ہیں وہ بڑی دور کی گمراہی میں پڑ چکے ہیں، اللہ لطیف ہوں گے بعد یرزق من یشاء، اللہ بہت باریک بین ہے اپنے بندوں کے لیے اور وہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یعنی قیامت دین کی جد و جہد میں یہ فکر نہ تمہیں ہو کہ کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے، میں آپ کو حضرت مسیح کا قول بھی سنا چکا ہوں جو مسیح کی انجیل میں ہے، کیوں فکر کرتے ہو کیا کھاؤ گے پیو گے، کیا جنگل کی چڑیے جو ہے جو نہ پھل چلاتی ہیں نہ بوتی ہیں نہ کاٹتی ہیں لیکن صبح کو اپنے گھونسلوں سے نکلتی ہیں شام کو آسودہ ہو کر واپس آتی ہیں، تو وہ رب جو ان کو کھلاتا پلاتا ہے وہ تمہیں نہیں کھلائے گا، کیوں تشویش کرتے ہو کہ کیا کہنے میں، جنگل کی سوسن تو نہیں دیکھتے کہ جیسا خوبصورت لباس اللہ نے اسے دیا ہے، سلیمان بھی اپنی ساری شان و شوکت کے باوجود ویسی پوشاک نہیں رکھتا تھا، تو جو اس گھاس کو یہ سب کچھ دے رہا ہے جو آج ہے کل جلا دی جائے گی، کیا وہ تمہیں نہیں تمہارا پن نہیں ڈھکے گا، لیکن تمہیں ایمان نہیں ہے، فرمایا اللہ لطیف ہے اپنے بندوں کے لیے، ایک دفعہ یکسو ہو کر فیصلہ تو کرو کیا اپنے آپ کو وقف کرنا ہے اس کے لیے، اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان کر نہیں ہوگا، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لیکن اس کے لیے اللہ پر ایمان ضروری ہے توکل ضروری ہے، ہاں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ امتحان بھی لے لیتا ہے شکریہ بھی آ جاتی ہے، امتحان پھر آدمی ثابت کر دے کہ میں تو یہ تو ہوں، اے اللہ میں نے فیصلہ کر لیا، اللہ تعالیٰ سے کھل دیتا ہے، وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، وہ تو بہت قوی ہے زبردست ہے، اب یہ جو مضمون آگے آ رہا ہے یہ وہ ہے جس کی کلائمیکس ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، من کان یرید العاجل تعجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، یہاں وہی مضمون مختصر آ رہا ہے، من کان یرید حرث الآخرت نزد له فیہا شہید، جو شخص کے طالب بن گیا ہے وہ آخرت کی کھیتی کا، ہم اسی کھیتی میں اضافہ کرتے رہتے ہیں بڑھوتری ہوتی رہتی ہے، ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو بن گیا ہے دنیا ہی کی کھیتی کا طالب، نوتی ہی منہا مسلط سے اسے کچھ لے دیتے ہیں، تبا لہو فی الآخرت من نصیب، پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، ہم لہو شرکاء شرعوا لہ من الدین ما لم یعلم به اللہ، یہ شرک کے معاملے میں یہ مضمون بہت اہم ہے، ایک تو بار بار آیا ہے کہ نہ اللہ نے کوئی سند اتاری نہ سلطان اتاری نہ کسی کتاب نے اس کے لیے کوئی دلیل اتاری، کہیں کچھ ہے ہی نہیں، لیکن یہ بات جو ہے یہ منفرد ہے سورہ مبارکہ اس بات میں، کیا ان کے کوئی ایسے شرکا بھی ہیں کہ جنہوں نے انہیں کوئی دین دیا ہو، کوئی قانون دیا ہو، کوئی نظام دیا ہو، لات و زامنات ہو بڑی، کوئی انہوں نے تمہیں کتاب دی ہے، کوئی شریعت دی ہے، کوئی نظام دیا، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، معلم یادم بہ اللہ, جس کے کہ اللہ نے اذن نہ دیا ہو, حکم نہ دیا ہو. اگر تو واقع کوئی اللہ ہے, کوئی واقعی ہے, تو اس کو دینا چاہیے. یہ نظام ہے تمہاری, نظام کے بغیر کیسے نہ ہوگی. ہم لہو شرکا, کیا ان کے کوئی ایسے شرکا ہے, شرح لہو من الدین, کہ انہوں نے دین میں کوئی شے ان کے لیے ایسی طے کر دی ہو کہ معلم یادم بہ اللہ, جس کے لیے حکم نہیں دیا اللہ نے. وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ, اور اگر اس فیصلے کی بات جو ہے وہ پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی, ان کے درمیان فیصلے کر دیے جاتے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور ظالموں کے لیے تو بہت دردناک عذاب ہے. تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا, اب قیامت کا نشہ کیا جا رہا ہے. تم دیکھو گے ان ظالموں کو, مشرکوں کو, کافروں کو, کہ ڈر رہے ہوں گے, کانپ رہے ہوں گے اپنے کرتوتوں کے تصور سے. مِمَّا كَسَبُوا, اسے تو پتا ہوگا. بھلے انسان والا نفسی وسیلہ, انسان کو تو معلوم ہے اپنی کیسے تو معلوم ہے. تو درنا اور تفا ہوں گے. وہ ہوا, اور وہ ان کے اوپر پڑنے والا ہوگا, جو بھی انہوں نے کمایا ہے وہ گویا سے اب ان کے سروں پر ٹوٹنے گرنے والا ہوگا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے تھے, جنہوں نے ایمان کے تقاضے پورے کیے, عمل صالح کہاں ادا کیا, پھر اوغات جنات, وہ جنتوں کے بادات میں ہوں گے. لہم ما یشاؤون عند ربہم, ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا ان کے رب کے پاس جو کچھ وہ چاہیں گے. ذالک هو الفضل الکبیر, یقیناً یہ بہت بہت بڑی فضیلت ہے جو انہیں حاصل ہو جائے گی. ذالک الذی یبشر اللہ عباده الذین آمنوا, یہ ہے وہ انجام نیک جس کی بشارت دے رہا ہے اللہ اپنے ان بندوں کو, الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے. قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ, کہہ دیجیے کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا, کوئی اجر نہیں مانگتا, کوئی مزدوری نہیں مانگتا, کوئی انعام میں نے کبھی نہیں مانگا. الا المودۃ فی القربٰ, سوائے قرابت داری کے لحاظ سے. اس آیت کو اہل تشیع نے توڑ مروڑ کر بہت غلط اس سے نتیجہ نکالا ہے, اور وہ یہ کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. یعنی اور اس میں خاص طور پر چونکہ ان کے لیے جو ہے وہ حضرت علی, حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ مجمعین, ان کا خاص طور پر یہ کہ ان سے محبت جو ہے یہ مراد ہے یہاں پر. حالانکہ اس کا مفہوم بالکل جدا ہے کہ میں تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگتا, لیکن یہ کہ میں تم سے یہ ضرور چاہتا ہوں کہ قرابت کا لحاظ تو کرو. میں آخر تمہارے کنبے کا آدمی ہوں, قبیلے کا آدمی ہوں, تم جو کچھ میرے ساتھ کر رہے ہو, جو عرب کی تہذیب ہے, اس کا کلچر ہے, قرابت کا جو لحاظ ہوتا ہے وہ تو کرو. تمہارا جو طرز عمل ہے اس میں تو گویا کہ تم نے ان ساری ہی جو بھی ہماری روایات جیسے جو اچھی چیزیں تھیں, میری زدم زدہ میں, میرے شکاعت میں آ کر تم نے سبھی کو نظر انداز کر دیا ہے. بس یہ ہے اس کا مفہوم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا, اور جو کوئی بھی کوئی بھلائی کمائے گا تو ہم اس کے لیے اس میں اور بھلائی میں اضافہ کرتے رہیں گے. ان اللہ غفور شکور, یقین اللہ تعالیٰ غفور ہے اور شکور ہے. ہم یقول ترا اللہ کذبا, چاہے کا یہ خیال ہے کہ یہ قرآن محمد نے خود بھر کر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کر دیا ہے. فعیل شاہ اللہ یقین اللہ, اب یہاں پہ خطاب حضور سے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد, اگر ہم چاہیں, اگر اللہ چاہے تو آپ کے قلب کے اوپر مہر کر دے, یعنی پھر یہ کہ یہ جو آپ کے پاس وحی آ رہی ہے وہی نہیں آ سکے گی. یعنی وحی کا آنا جو ہے اس میں آپ کے اختیار کو سرے سے یہ دخل بھی نہیں ہے, تو جائیے کہ آپ اس کو بنائیں جھڑے اور اس کو خود تسلیم کریں, یہ تو بالکل خالصتاً آپ کے لیے بازش ہے. اگر ہم چاہیں, اللہ چاہے تو یہ کہ اسی طرح جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں آ چکا ہے کہ ہم چاہیں تو نمنا بلجی اور ہے نہ پھر ہم لے جائیں, سب کر کے لے جائیں آپ سے اس وحی کو, اور قرآن مجید آپ کے سینے میں سنسب کر لیں. اختیار مطلق ہمارا ہے. ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شخصی طور پر کوئی نظر نہیں. وجم اللہ الباطلہ وہ یہ کل حق کا بھی قلم آتی ہے, اور اللہ تعالیٰ باطل کو تو محب کر دیتا ہے, مٹا دیتا ہے, اور حق کا حق ہونا اپنی باتوں سے, اپنے کلمات سے ثابت فرما دیتا ہے. بس اس میں وقت لگتا ہے, لیکن یہ کہ بالآخر احقاق حق اور ابطال باطل, یہ الفاظ آئے تھے سورہ انفال میں, اس لیے کہ اس کے بعد جو ہے غزوہ بدر میں وہ احقاق حق اور ابطال باطل کا جو ہے مرحلہ گویا کہ وہ مبرہن ہو گیا, واضح ہو گیا, اور الفرقان فرق کر دیا اس نے حق و باطل کے مابین. انہو علیم بذات الصدور یقین وہ واقف ہے اس سے بھی کہ وسیموں کے اندر پوشیدہ ہے. وہ الذی یقبل التوبہ کان عبادہ یہ وہی ہے کہ جو اپنے بندوں سے توبہ کو قبول فرماتا ہے. ویعفو عن السیئات اور ان کی بہت سی برائیوں سے اپ وہ دلدلہ سے بھی کام لیتا ہے بہت سی برائیوں کے بارے میں. ویعلم ما تفعلون اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کے علم میں ہے. ویستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات ویزیدہم من فضلہ اور جو لوگ ایمان لائے ہو اور ایمان ان کے ساتھ ایک عمل کر رہے ہو ان کی وہ دعائیں سنتا ہے قبول فرماتا ہے اور انہیں اپنے فضل سے اور دیتا ہے مزید ان کے اندر ان کے ایمان اور اعمال کے اندر ترقی فرماتا ہے. والکافرون لهم عذاب شدید اور جہاں تک کافروں کا تعلق ہے ان کے لیے تو پھر بہت سخت سزا ہے. ولو بسط اللہ رزقا لعباده لبغوا فی الارض اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے زمین میں رزق کو کھول دیا ہوتا خزانے جو ہے بہت نشادہ کر دیتا ہر ایک کو بالکل بافراغت ہر وقت بہسہولت رزق مل رہا ہوتا تو پھر تو یہ زمین میں اور زیادہ سرکشی کرتے. ابھی ان کا حال یہ ہے کہ محنت کرنی پڑتی ہے مشقت کرنی پڑتی ہے تب ان کو دو وقت کی روٹی ملتی ہے تب تو ان کی سرکشی کا یہ عالم ہے. ولو بسط اللہ رزقا لعباده لبغوا فی الارض ولکن ینزل بقدر ما یشاء لیکن اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے اندازے کے مطابق جو چاہتا ہے. انہو بعبادہ خبیر بصیر یقین وہ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے. وہو الذی ینزل الغیث اور وہی ہے کہ جو بارش برساتا ہے من بعد ما قدر جبکہ وہ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں یعنی موسم گزر رہا ہے اور بارش نہیں ہوئی ہے تو دلوں کے اوپر جو ہے مایوسی کے سائے گہرے ہوتے جا رہے ہیں لیکن اچانک پھر اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتا ہے. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته اور بارش کے برسنے سے اس کی رحمت جو ہے وہ پھیل جاتی ہے عام ہو جاتی ہے اس کا بستر بچ جاتا ہے. وهو الولی الحمید اور یقین وہی ہے کہ جو کچھ پناہ ہے مددگار ہے حامی ہے اور اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے اسے کسی حمد کی حاجت نہیں ہے. ومن آیاته خلق السماوات والارض اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمان و زمین کی تخلیق. وما بست فیہما من دابۃ اور یہ کہ دونوں میں جس نے جاندار پھیلا دیے ہیں ظاہر بات ہے کہ آسمانوں میں فرشتے ہیں زمین میں آپ کو معلوم ہے حیوانات ہیں حشرات الارض ہیں طرح طرح کے جاندار ہیں اور انسان ہیں. وہو علی جمعہ اذا یشاء قدیر اور وہ جب بھی چاہے گا ان کو جمع کرنے پر قادر ہے چاہے وہ پھیل گئے ہیں پوری زمین میں پھیل گئے ہیں آسمانوں میں پھیلے ہوئے ہیں لیکن جب اللہ چاہے گا انہیں جمع کر لے گا. وما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم تم پر جو کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو در حقیقت وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. ویعفو عن کثیر اور بہت سے تمہاری جو خطائیں ہیں ان سے تو اللہ تعالیٰ عفو کرتا رہتا ہے معاف کرتا رہتا ہے تمام غلطیوں پر نہیں پکڑتا البتہ کچھ غلطیوں کے اوپر اس کا خمیازہ کچھ تھوڑا بہت اس دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے. وما انتم بمعجزین فی الارض اور تم اللہ تعالیٰ کو نہ تو زمین کے اندر ہرا سکتے ہو شکست دے سکتے ہو اور گویا کہ یہاں پر مخفف مانگی ہے ولا فی السماء جس طرح اس سے پہلے آ بھی چکا ہے اس مقام پر نہ آسمان میں یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو کوئی شخص جو ہے اس کو شکست نہیں دے سکتا اس کی اپنی تقدیر ہے وہ فعال لما یرید ہے جو ارادہ کر لیتا ہے کر گزرتا ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی اور نہ مددگار. ومن آیاته الجوار فی البحر کالاعلام اور اس کی نشانیوں میں سے وہ جہاز بھی ہیں جو چلتے ہیں دریاؤں میں اور سمندر میں اور ایسے ہیں جیسے پہاڑ پہاڑ ایسے جہاز بڑے بڑے جہاز. ان یشاء یسکنہ اگر اللہ چاہے تو وہ ہوا کو کھڑا کر دے ہوا کو ساکن کر دے. اس لیے رضا ایک بات ہے یہ بادمانی جہاز ہوتے تھے جو چلتے تھے اور ہوا ہی اسے لے کر چلتی تھی. ان یشاء یسکنہ اگر اللہ چاہے تو وہ ہوا جو ہے ساکن ہو جائے پر یظلن رواکد علی ظہرہ تو پھر وہ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے سمندر کی پیچ پر یعنی سمندر کے جو ہے پانی کی سطح پر وہ کھڑے رہ جائیں گے. ان نتیزالے کل آیا کوئی سب بارے شکون یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان سب لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہوں اور جو شکر کرنے والے ہوں اور یوں بھی قرن نہ بیمار قسم ہوں یا پھر اللہ تعالیٰ ان کو غرق کر دے تباہ کر دے ان جہازوں کو ان کے گناہوں کی پاداش میں. وہ آپ اور تفصیل لیکن اللہ تعالیٰ بہت سی گناہوں سے بہت سی خطاؤں اور تفصیلات سے تو دلدل فرما کر رہتا ہے. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ اور تاکہ انسان جان لے کہ جو ہماری آیات میں جو جھگڑا کر رہے ہیں کٹھوجتیاں کر رہے ہیں کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. یہ مضامین جو آئے ہیں سورہ مبارکہ میں وہ جو عام مکی صورتوں کے مضامین ہیں وہی رد و قلع وہی ان کے ساتھ گفتگو مشرکین کے ساتھ کفار کے ساتھ لیکن اب اس صورت کا اقامت دین جو اس کا جو اصل جو ایکسس ہے اس کا جو عمود ہے اس کے اعتبار سے دوسرا نہایت اہم مقام اب آ رہا ہے آٹھ آیات ہے. اقامت دین کی جدوجہد کرنے والوں میں کیا اوصاف ہونے چاہیے, اگر یہ اوصاف نہیں ہوں گے تو وہ اقامت دین کی جدوجہد نہیں کر سکیں گے. تو یہاں پر نقشہ کھینچا جا رہا ہے اس سیرت کا اس کردار کا کہ جو لوگ یہ طے کر لیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین, جو اصولی طور پر ایک عزم کر لیں کہ اب ہمیں اپنی بہترین توانائی اور قوت سچ کرنی ہے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے, تو ان کے اندر کیا اوصاف پیدا ہونے چاہیے. وہ جو علامہ اقبال کا ایک بڑا سادہ سا شعر ہے, وہ صداقت کے لیے جس دن میں مرنے کی طرف پہلے اپنے پیتر خاکی میں جاں پیدا کرے, تو یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرو تاکہ تم اقامت دین کی جدوجہد کے لیے واقعی موضوع ہو سکو. پہلی بات, فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا, جو شے بھی تمہیں دنیا میں دی گئی ہے بس وہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے, برتنا ہے. وما عند اللہ خیر وابقى, اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ خیر ہے اور باقی رہنے والا ہے. للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون, ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان رکھتے ہو اور اللہ پر اپنے رب پر توکل کریں. یعنی پہلی بات یہ کہ دنیا اور مافیہا سے ان کا قلبی تعلق جو ہے وہ اس طرح کا ہو جائے کہ اس کی کوئی اہمیت اور رکت ان کے دل میں نہ رہے, اور انہیں یقین ہو جائے کہ اصل میں ہمارا مطلوب آخرت ہے, ہمیں جو چاہیے وہ آخرت ہے, اور اس کی طلب ان کے دل کے اندر راسخ ہو چکی ہو. جب تک یہ بے رغبتی نہیں ہوگی دنیا سے, اگر کہیں بھی دنیا کی محبت جو ہے کہیں وہ لگی ہوئی ہے, پھانس آپ کے دل میں چبھی ہوئی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں اڑنگا لگائے گی اور آپ جو ہے اپنے خیال میں تو بڑی ترقی کر رہے ہیں اقامت دین کی جدوجہد میں, لیکن کہیں وہ ایسی اڑنگا لگائے گی کہ وہ دھمو نیچے گرائیں گے. پہلا فیصلہ یہ ہے کہ آدمی طے کر لے کہ میں طالب آخرت ہوں یا طالب دنیا ہوں, اور نمبر دو یہ کہ توکل اللہ پر. یہ دو ایک آیت کے اندر یہ دو شرطیں آئیں. اب آگے چلیے, والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش, اور وہ لوگ کہ جو اجتناب کرتے رہے بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے. ظاہر بات ہے کہ اپنی سیرت کو ان چیزوں سے اگر پاک نہیں کریں گے تو اس قدم میں اس میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتے. لیکن یہاں دوبارہ نوٹ کر لیجیے کہ یہی مضمون سورہ نساء میں آ چکا ہے, ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مخرجا کریما, دوسری مرتبہ یہاں آ گیا ہے. یعنی یہ کہ اقامت دین کے جو جدوجہد کرنے والے ہوں انہیں کبائر کے بارے میں اصل میں زیادہ حساس ہونا چاہیے. سغائر کے معاملے میں جس طرح زیادہ حساس ہم ہو گئے ہیں وہ اصل میں ایک بالکل غلط رخ ہے. سغائر کے بارے میں کم اور کبائر کے بارے میں ہو اصل. سغائر کو خود بھی ان الحسنات ان السیئات, جو نیکیاں ہم کرتے ہیں اسے خود بخود بھی وہ ایسے فضیلہ گناہ کے معاف ہوتے چلے جاتے ہیں, لیکن ہو جاتا الٹا برق ہو جاتا معاملہ کہ ایک آدمی ان چیزوں میں تو بہت ہی دودرس ہو جائے اور بہت ہی باریک بین ہو جائے, لیکن وہ جو حضرت مسیح کے الفاظ ہیں کہ مچھر تو چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہو, یہ صورت حال جو ہے یہ بڑی جو سمجھیے کہ پیتھولوجیکل کنڈیشن ہے, یہ بیماری کی صورت ہے. یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرو اور فواحش سے اور بے حیائی سے. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَقْهَرُونَ, اور یہ کہ اگر کبھی کوئی غصہ آ جائے, جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حامیم مسجدہ میں بھی کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ, وہ اگر شیطان کی کچھ چھوٹ لگنے ہی لگے تو فوراً اللہ کی پناہ طلب کرو. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَقْهَرُونَ, جب انہیں غصہ آتا ہے اس غصے کو ڈھانپ دیتے ہیں, غصے کو کھینچ جاتے ہیں. غفر کے معنی ڈھانپ دینا ہے, جیسے اس کے جو عام ترجمہ ہے معاف کر دیتے ہیں بجائے اس کے غصے میں کسی پر حملہ کرے اور کسی سے انتقام لے, بلکہ اس کے اندر اف کی صورت ہو. جب غصہ ہو ایک سے سوچ سمجھ کر کوئی اقدام کرنا ہے, کوئی آپ نے چیلنج کرنا ہے کسی باتیں کو, اس میں کوئی آگے بڑھ کر آپ نے اقدام کرنا ہے, وہ اور بات ہے. ایک ہے کہ غصے میں آ کر کوئی اقدام کیا جائے. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَقْهَرُونَ, تو وہ معاف کر دیتے ہیں یا یوں کہیے غصے کو پی جاتے ہیں, یعنی غصے کے اوپر وہ پردہ ڈال دیتے ہیں. غفر جو ہے غفر کہلاتا ہے خوف, کہ جو سر کو ڈھانپ لیتا ہے تاکہ تلوار کا وار اگر سر پر آئے تو سر بن جائے اور خود اس کو روک لے, تو مغفرت غفرت کے معنی ڈھانپ دے. گناہ کو ڈھانپ دینے والی شے ہے اللہ کی مغفرت. اسی طریقے پر یہ وہ غصے کو پی جانے والا کاظمین الغیظ, یہ ہم پڑھ چکے سورہ آل عمران میں. آگے کہیے والذین استجابوا لربهم, اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہا. وہ پکار کون سی ہے؟ اس سورہ مبارکہ میں اب تک صرف ایک فعل امر آیا ہے جمع کے سینے میں, ان اقیم الدین, اور ایک فعل نہیں آیا ہے جمع کے سینے میں, ولا تکفر رقوفی. پوری صورت میں اب تک نوٹ کر لیجیے گا جا کر. تو یہ پکار اللہ کی کون سی ہے؟ اقیم الدین ولا تکفر رقوفی. اسی کے لیے کہا تھا حضور سے فرزانے کا فضل ہو، اسی کی دعوت دیتے رہیے، آپ کی دعوت اقامت دین کی دعوت ہو، یا آپ کی کسی جزوی شے کے اوپر آپ جو ہے وہ حمل نہ کر رہے ہو، کسی جزوی سی شے کو آپ نے ہدف نہ بنا دیا ہو، اصل ہدف اقامت دین، فرزانے کا فضل ہو تقیم تباہ ہوں اس کا بلا تو کبھی آوا ہو. اب یہاں فرمایا بلذین استجابوا لربہم، جنہوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہا، وہ اقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کی، اور وہ امرہم شورا بینہم، کیونکہ اب اجتماعی زندگی ہے، جماعتی زندگی ہے، اس میں مشاورت کا نظام ہونا چاہیے کہ وہ جو فیصلے کریں، جو قدم اٹھائیں، وہ اب باہمی مشاورت سے. یہ بھی ہو جب تک کہ اس اجتماعیت کے اندر نہیں ہوگی باہمی مشاورت کی، اور یہ کہ کوئی ایک شخص سمجھے کہ بس ہر معاملے کے اندر مجھے اپنی مرضی چلانی ہے، تو ظاہر بات ہے پھر وہ کام آگے نہیں چلے گا. ہم پڑھ رہے ہیں کہ حضور سے یہاں تک کہا گیا ہے کہ یہ جن صحابہ سے خطا ہوئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، ان کو بھی آپ وشاغل ہوں فی الامر، فاعفو عنہم واستغفر لہم وشاغل ہوں فی الامر. حالانکہ ان سے خطا ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی آپ انہیں اپنے مشوروں میں شامل رکھیے. اس لیے کہ اس سے دلجوئی ہوتی ہے، ساتھیوں کے اندر میوچل کانسیپٹ ڈیولپ ہوتا ہے، ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بھی بات سنی جاتی ہے. اور حضور نے بسا اوقات اپنی رائے کو پیچھے رکھ کر اپنے ساتھیوں کی رائے کے مطابق فیصلہ کیا. غزوہ احد میں یہی ہوا ہے، غزوہ بدر میں یہی ہوا ہے کہ جہاں پر آپ نے کیمپ لگانے کا فیصلہ کیا تھا، جب بعض صحابہ نے آ کر کہا کہ ہمیں رمضان کو ہم اپنی رائے دیں، اور جب انہوں نے کہا کہ ہمارے خیال میں وہ جگہ بہتر ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہاں سے کیا بخار ہو وہاں لگا لو. وہ امرہم شورا بینہم وبما رزقناہم ينفقون، ایک اور شے جو لازم ہے اقامت دین کی جدوجہد میں، جہاں وقت لگے گا، جہاں آپ کی توانائی طرف ہوگی، اس میں پیسہ بھی لازم درکار ہے، وہ دعوت دین کا کام ہو، اقامت دین کی جدوجہد ہو. وبما رزقناہم ينفقون، یہ انفاق کا مضمون آ گیا، اور جو کچھ کہ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ انفاق کرتے ہیں. والذین اذا اصابہم البغی هم ينتصرون، یہ وہ چیز ہے جس کے لیے میں نے نوٹ کرایا تھا کہ ایک ہے دعوت دین کا مرحلہ، تو دعوت کے مرحلے میں تو صورت وہ بتائی گئی کہ انفا بالتی ہے احسن، اگر کوئی تمہیں گالی دے تم دعا دو، کوئی تمہیں پتھر مارے تم پھول پیش کرو. لیکن اقامت دین کی جدوجہد اس کے اندر آگے چل کر معاملہ آتا ہے، جیسے قتال کا مرحلہ آ گیا تو وہاں تو فرمایا قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم اخرجوہم من حیث اخرجوکم، نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. یہاں آ کر معاملہ کیا ہے، والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون، اور وہ لوگ کہ جن پر اگر کوئی زیادتی کی جاتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں. یعنی یہاں پر اب اس کو اصل میں جدوجہد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے لیے اگر آپ دو مراحل سمجھیں گے، تو ایک جو بچی دور میں وہ تھا وہ دعوت کا بڑھا رہا تھا، ابھی اس میں اقدام کو یہ کیا گیا، لیکن جب اقامت دین کے لیے اقدام شروع ہو جائے گا، آگے بڑھ کر باقی کو چیلنج کریں گے، تو اب وہ بات نہیں کر سکتے کہ معاف کر دیا کریں. وہاں تو بلکہ یہ ہے کہ جو غزوہ بدر میں جو اسیر ہوئے تھے ان کو بھی اگر فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر بھی اظہار ناپسندی بھی ہو گیا، بلکہ حضرت عمر کی رائے بھی جو ہے گویا کہ تائید کی وہی نے کہ ان کو تو سب کو قتل کیا جانا چاہیے تھا، اور وہ ہمارے اندر جو رشتے دار ہیں قریبی وہ اپنے ہاتھ سے قتل کرتے، اس لیے کہ یہ صدیہ دے کر چلے جائیں گے، ظاہر بات ہے کہ اگلے سال وہی وہ رسول بہتر آ گئے کہ نہیں آ گئے، وہ چڑھائی کر کے آ گئے عہد کے اندر. تو اس لیے وہاں پر آ کر جب اقامت دین کا مرحلہ جو ہے اقدام کے مرحلے میں جد و جہد آتی ہے، تو اس میں ہے والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون، یہ گویا کہ ان دونوں مراحل کا آپس کا فرق اور تفاوت ہے. والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عظم الأمور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ میں پچھلی نشست میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن حکیم میں جو سورتوں کے عمود ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ اس پر تدبر کرنا پڑتا ہے کہ اصل اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون کیا ہے. بہت سے مضامین تو کتاب المتشابہ ہیں، بہت سے مضامین جو ہیں مکی صورتوں کے ایک دوسرے سے مشابہ ہیں، کافی چیزیں جو ہے دوہرا دوہرا کر آتی ہیں ذرا مختلف الفاظ میں مختلف اسالیب میں. تو سورہ شورا کا جو عمود ہے وہ ہے اقامت دین، اس کے اعتبار سے جو اہم ترین آیات اس کی ہیں ان کو ایک دفعہ پھر لکھ لیجیے. آیت نمبر 10 آئی تھی وَمَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. حاکمیت اللہ کی, حکم دینے کا اختیار اس کا. یہ تقریباً وہی بات ہو گئی جو سورہ یوسف میں ہم دیکھ چکے. حضرت یوسف نے کیا کہا تھا اپنے جیل کے ساتھیوں سے, ان الحکم الا للہ ذالک الدین القیم. یہ دین قیم ہے, حاکمیت کا اختیار اللہ کے پاس. اس کے بعد 13ویں آیت سے لے کر ویسے تو 21ویں آیت تک یہ 9 آیات کا یہ مضمون ہے جو اہم ترین ہے, لیکن میں پہلی 3 آیتیں جو ہیں وہ بہت ہی جامع بہت اہم ہیں, جس میں سے آیت نمبر 13 میں آیا ان نقیم الدین ولا تفرقوا فیہ, دین قائم کرو اور دین کے معاملے میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو. اور جزیات میں اختلاف ہو جائے کوئی بات نہیں ہے, لیکن دین جو اصل وحدت ہے اور اس کی اقامت کی جدوجہد اس میں تفرقہ نہیں. پھر اس میں حضور کو حکم کہ آپ بیٹھے رہیں گے اسی بات کا حکم دیتے رہیں گے, اور اس میں یہ کہ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کی ہوئی. اور اہم ترین بات آ گئی وہ امید تو رہا میرا بہن کو, کہہ دیجیے کہ میں عدل قائم کرنے آیا ہوں, میں صرف واہ کہنے والا نہیں ہوں بلکہ عدل قائم کرنا یہ میرا فرض مقصد ہے. پھر اسی سلسلے کی آخری آیت جو ہے 21ویں آیت, اس میں یہ ہم لہم شرکا شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن به اللہ, کیا ان کے شریکوں نے کوئی ایسا بھی ہے جو دین دیا ہو ان کو. اصل میں تو اللہ ہوا جس نے دین دیا ہے, دین حق دیا ہے. اللہم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, تمہیں مکمل نظام زندگی دیا ہے. تو یہ اس کے بعد پھر یہ آیات جو ہم پڑھ رہے تھے کہ جو لوگ اب اس کے لیے کمر کس لیں انہیں دیکھنا چاہیے کہ انہیں اپنے اندر کیا اوصاف پیدا کرنی ہے. اس میں بھی پہلی 3 آیتیں, ویسے کل آیتیں یہ 8 ہیں, آیت نمبر 36 سے 43 تک, لیکن یہ پہلی 3 آیتیں جو ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ بہت ہی دامے ہیں. ان میں جو چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ بات پوری طرح واضح ہو جائے کہ دنیا اور مافیہ ان کی کوئی وقت نہیں ہے, اصل شے وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے. انسان فیصلہ کر لے کہ میں طالب آخرت ہوں, دنیا میں رہنا ہے, زندہ رہنا ہے, اس کی ضروریات فراہم کرنی ہے, متاع ہے, ضرورت کی حد تک جو ہے اس میں وقت لگایا جائے گا, لیکن یہ کہ اصل مطلوب آخرت ہے. نمبر 2 توکل, اس کی جدوجہد میں صرف اللہ کی ذات پر ہو, اپنے وسائل پر نہیں, اپنی ذہانت پر نہیں, اپنی قوت پر نہیں, اپنی صلاحیت پر نہیں. نمبر 3 جو کبیرہ گناہ ہے ان سے انسان بالکل مشتمل ہو, ان میں سے کسی میں ملوث نہ ہو, فحش سے بالکل اپنے آپ کو پاک رکھے, اور پھر یہ کہ وہ غصے کو اپنے قابو میں رکھے. وَإِذَا مَا غَلِبُوا هُمْ يَغْلِبُونَ, اس کے بعد اب وہ اللہ کی اس پکار پر جب لبیک کہتا ہے اس کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے وہ فیصلہ کر لیتا ہے, وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ, اور اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی ساتھ ایک قلبی رشتہ قائم رکھنے کے لیے التزام نماز, واقام الصلاۃ وامرہم شورا بینہم, اور پھر مشاورت کا انتظام, اور آخری بات یہ کہ جو کچھ اللہ نے دیا اسے لگا دینا, کھپا دینا, جہاد بالمال. 3 آیتوں میں اتنی باتیں ہیں کہ جو سامنے آئی ہیں, اور یہ مکی صورت ہے, یعنی یہ سمجھیے کہ جو کچھ مدنی دور میں آ کر پھر صحابہ کرام کی طرف سے جو چیزیں ظاہر ہوئی ہیں اس کے لیے گویا کہ یہ ہے تمہید, یہ میدان تیار کیا گیا ہے ان کو, اس کے لیے ذہن جو ہے پوری طریقے سے تیار کر لیا گیا ہے مکی صورتوں. البتہ اب جو 5 آیتیں ہیں ان میں در حقیقت ایک مضمون آ رہا ہے جو میں عرض کر چکا ہوں کہ پچھلی صورت جو ہے وہ اس کا برکزی مضمون تھا دعوت. اس میں تو یہ ہے دعوت کے مرحلے پر تو آپ کو خوش آمد بھی کرنی پڑتی ہے, لوگوں کی جا کر ان کے دروازوں کو دستک دینی پڑے گی, ان کی جلی کٹی باتیں بھی سننی ہوگی, اور یہ کہ اگر وہ گالی نہ دیں تو بھی صبر کرنا ہوگا, وہ اگر کچھ اور آپ پر ریاستی کرے برداشت کرنا ہوگا, وہ معاملہ اور ہے. لیکن اقامت دین کی جدوجہد میں ایک وقت وہ آتا ہے کہ پھر جب ایکٹیو ریزسٹنس ہوتی ہے, وہ پہلا دور ختم ہوا, اب جب آ گیا وہ دور ایکٹیو ریزسٹنس چیلنج میدان میں آ کر اور باقی کو للکارنا, اب وہاں یہ ہے کہ اب یہ قانون بدل گیا. والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون, وہ لوگ جن پر اگر کوئی زیادتی ہو وہ بدلہ لیتے ہیں. وجزاء سیئۃ مثلہا, آپ دیکھیں کس قدر اس میں بظاہر کنٹراسٹ ہے, لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی هی احسن, وہاں تو یہ تلقین تھی اور یہاں پر تلقین مختلف ہے. اور یہی دو ادوار ہیں حضور کی سیرت کے. مکے میں حکم یہ تھا کہ تمہارے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا, کفو ادیا کو مدینے میں آگے فرمایا گیا کہ بھرو جنگ کرو, عید کا جواب پتھر سے دو, جو جاتی وہ کرے اس کی جاتی تم بھی کرنے کا تمہیں حق ہے. وہ اگر بچہ لگاتے ہیں اشعر حرم کی حرمت کو تو تم بھی اس وجہ سے رک جاؤ کہ اشعر حرم ہے, اسی مہینے میں ان کو بھی قتل کرو. یہ ساری چیزیں جو ہے ہم سورہ بقرہ کے اندر پڑھ رہے ہیں. یہ انداز جو ہے یہ دعوت اور اقامت ان دونوں الفاظ کے حوالے سے تو سمجھ لیجیے کہ یہ فرق اور تفاوت ہے. میں جزا سیتوں سیتوں مشق رہا ہوں اور برائی کا مطلب ویسی ہی برائی ہے. فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ, ہاں اگر کوئی معاف کر دے اور معاف کرنے میں اصلاح کی یہ صورت نظر آ رہی ہے. یہ معاف کرنا ہمیشہ اس بات سے ہو کہ کسی شخص کو معاف کرنے سے توقع ہو کہ وہ صحیح ہو جائے گا, درست اپنے آپ کو کر لے گا. فاجره علی اللہ, تو ایسے شخص کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. انہ لا یحب الظالمین, اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. یہ ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ میں بھی, ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب, اے ہوش مندو قصاص میں زندگی ہے. ولمن انتصر بعد ظلمہ, اور جو شخص بدلہ لے انتقام لے اس کے بعد اس پر ظلم کیا گیا, فاولئک ما علیہم من سبیل, اس پر کوئی انتقام نہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی تم نے معاف نہیں کیا, نہیں اس کا حق ہے. اگر وہ معاف نہیں کرتا وہ بدلہ لے سکتا. ولمن انتصر, دیکھیے انداز ان کے مختلف ہے. اور یہی دو مرحلے ہیں, اسی کو پھر ہائی لائٹ کیا ہے پروفیسر منگولی واٹ نے. محمد مکہ کچھ اور ہے, محمد مدینہ کچھ اور ہے. وہاں صورت یہ تھی کہ کفو ہے بھی تم اپنے ہاتھ بندے رکھو. نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا تھام ابھی, اپنے سینے میں سے اور گرا تھام ابھی, ایک وقت آئے گا تمہیں اجازت دی جائے گی, تم اپنے پورا انتقام لینا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا جس طرح سے حضرت بلال نے قتل کیا ہے اپنے اس آقا کو, سابق آقا کو, عمر بن خلیفہ کو, وہ ان کو اس کا حق تھا. ولمن انتصر بعد ظلمہ, یہ بالکل اسی طرح کی بات آ گئی جیسے اشرے تاریخ کی پہلی آیت کہ لا یحب اللہ الجہر بسوء الا من ظلم, اللہ کو کوئی بری بات زبان سے نکالنا بلند آواز سے پسند نہیں ہے, لیکن وہ شخص جس پر ظلم کیا گیا مظلوم ہے وہ اس سے مستثنا رہے گا. ولمن انتصر بعد ظلمہ, جو بدلہ لیتا ہے انتقام لیتا ہے جب کہ اس پر ظلم کیا گیا, فاولئک ما علیہم من سبیل, اس پر کوئی ملامت نہیں ہے, کوئی الزام نہیں. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس, اصل میں تو الزام ان پر ہے کہ ان لوگوں پر ظلم کرتے ہیں, ان کے حقوق قرض کرتے ہیں, انہیں ایکسپلائٹ کرتے ہیں. وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ, اور زمین کے اندر سرکشی کرتے ہیں نا حق, خود حاکم بنتے ہیں, قوموں کو اپنا غلام بناتے ہیں, قوموں کا استحصال کرتے ہیں, ان کا خون چوستے ہیں. الزام ہوگا تو ان پر ہوگا, نہ یہ کہ جو لوگ بدلہ لیتے ہیں. اولئک لہم عذاب الیم, اب دیکھیے عدل اور انصاف کی کیا اہمیت ہے. اور یہ میں نوٹ کرا رہا ہوں آپ کو, سورہ آل عمران میں فرمایا اللہ کی شان میں قائما بالقسط, وہ قسط کا قائم کرنے والا ہے. سورہ نساء میں فرمایا مسلمانوں سے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. سورہ مائدہ میں پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اور اس کے بعد اب آپ دیکھ رہے ہیں اس سورہ مبارکہ میں حضور سے کہا گیا کہ کہہ دیجئے مجھے بھیجا گیا ہے عدل قائم کرنے کے لیے, محمد تو نے آج اللہ بہنا, اور یہ ہے اصل جو کہ لوگوں کے حقوق کو غصب کرتے ہیں, ان پر ظلم ڈھاتے ہیں, اور یہ کہ زمین میں سرکشی کرتے ہیں ناحق, ان پر ہے الزام. اولئک لہم عذاب الیم, یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب الیم ہے. ولمن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور, ہاں یہ ایسی کیفیت ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ بہت بڑے اونچے اور بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے, لیکن یہ دیکھ کر سچویشن کے مطابق ہوگا. اس کے بعد پھر وہی بچی صورتوں کے جو مضامین ہیں اس کو ہم دیکھیے. ومن یضلل اللہ فما له من ولی من بعده, اور جس کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہو, یعنی جس کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگ چکی ہے, تو اس کے لیے پھر کوئی نہیں ہے اس کے بعد, کوئی ولی کوئی نہیں ہے کہ جو اس کو ہدایت دے سکے. وترى الظالمین لما رأوا العذاب یقولون هل الی مرد من سبیل, اور تم دیکھو گے ظالموں کے جب وہ دیکھیں گے عذاب کو تو کہیں گے کہ کہیں پھر جانے کے لیے کوئی راستہ ہے, یعنی لوٹ جانے کے لیے, دنیا کی طرف واپس جانے کا بھی کوئی راستہ ہے یا نہیں. وہ تراہم یو رضون علیہ, اور جب تم دیکھو گے انہیں تو پیش کیے جائیں گے عذاب کے سامنے, جہنم کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. خاشعین من الذل, ان کی نگاہیں زمین میں گڑی ہوئی ہوگی اس ذلت کی وجہ سے. ینظرون من طرف خفی, اپنی کرنسیوں سے دیکھ رہے ہوں گے, اپنے ایک دوسرے سے بات کریں گے. وقال الذین آمنوا, اور اہل ایمان اس وقت کہیں گے ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامہ, واقعی تباہ و برباد ہونے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن اس خسارے اور اس تباہی میں مبتلا کیا. الا ان الظالمین فی عذاب مقیم, آگاہ ہو جاؤ کہ یقیناً یہ ظالم ایک مسلسل عذاب میں رہیں گے, قائم رہنے والا, دائم رہنے والا عذاب. وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور ان کے کوئی مددگار نہیں ہوں گے کہ جو ان کی مدد کر سکے اللہ کے مقابلے میں. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ اور جسے اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہو اب اس کے لیے کوئی راستہ نہیں. اب پھر دو آیتیں بڑی عظیم آ رہی ہیں کہ جو اقامت دین سے متعلق ہیں. استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر. وہی لفظ استجابت آ گیا. والذین استجابوا لربہم وہاں وہ بدا کے انداز میں تھا جن لوگوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہا. اب یہاں پکار ہے, یہ سب کچھ تم نے سن لیا, پڑھ لیا, دیکھ لیا, سمجھ لیا. استجیبوا لربکم, اب اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو. من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ, اس سے پہلے پہلے کہ اللہ کے حکم سے وہ دن آ جائے کہ پھر جس کو لوٹایا نہیں جا سکے. تمہاری موت کا وقت بھی آ سکتا ہے, کل آ سکتا ہے. تم نے لمبے چوڑے پلان بنائے ہوئے ہیں, یہ میں کر لوں, ذرا یہ کر لوں, اس سے فارغ ہو جاؤں, اس ذمہ داری سے نبٹ لوں, پھر بس اپنے آپ کو فارغ کر دوں گا دین کے لیے. پتہ نہیں وہ وقت آتا ہے کہ نہیں آتا, تمہارے پاس اتنی مہلت ہے کہ نہیں ہے. دیر مت کرو, استجیبوا لربکم, اپنے رب کی استجابت کس بات کی؟ اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ, کہ دین کو قائم کرو اور اقامت دین, دین اور اقامت دین کی جدوجہد میں اختلاف نہ کرو. استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ, نہیں ہوگا تمہارے لیے اس دن کوئی ٹھکانا, کہیں جائے پناہ نہیں ملے گی. وما لکم بالنکیر, اور نہیں ہوگا تمہارے لیے وہاں منکر ہو جانا, انکار کر دینا, تم اپنی خطاؤں سے انکار بھی کر سکو گے. فَإِنْ أَعْرَضُوا, اب یہاں خطاب ہے حضور سے, اے نبی فَإِنْ أَعْرَضُوا, اگر یہ اعراض کرے, اگر اللہ کی اس پکار کو لبیک نہ کہے, اگر اس کے لیے کمر نہ کسے, فما ارسلناک علیہم حفیظا, تو ہم نے آپ کو ان پر کوئی ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے, آپ ان کے اوپر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گا. اِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ, نہیں ہے آپ پر مگر صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری. یہ حضور کی طرف وہ رخ کر کے فرمایا. وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً, اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت سے اپنی مزہ سکھاتے ہیں, فرحا گیا تو اکراتا ہے اور خوشی سے پورے نہیں سماتا. وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, اور اگر آ پڑے ان پر کچھ برائی ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی بدولت, فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ, تو انسان بالکل ناشکرہ بن جاتا ہے. لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے. عام طور پر آتا ہے لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, یہاں پر دیکھیے بولتی ہے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ, اس لیے کہ اقامت دین, اللہ کی حاکمیت, نظام کا قائم کرنا, اس کی مناسبت سے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ کے لیے. یَخْلُقُ مَا يَشَاءُ, جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہاں وہ لیمن یشا ناسل, جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے. وہ یہاں وہ لیمن یشا ذکور, اور جس کو چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے. اور یہ زمبے جو ہم ذکران ہوں گا ناسا, یا جوڑے جوڑے کر دیتا ہے کہ لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی, بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی. وہ یا جو لیمن یشا عقیم, جس کو چاہتا ہے بانس کر دیتا ہے تو اس کی اولاد نہیں ہوتی. انہ علیم القدیر, وہ علیم ہے جو کچھ کر رہا ہے اپنی علم کی بنیاد پر کر رہا ہے, قدیر ہے, اسے ہر قدرت حاصل ہے. اب وہ آئے آگے کزالے کا کیا, کس طرح وحی کرتا ہے اللہ, یہ ہے وحی کے حقیقت کے اور اقسام کے موضوع پر قرآن مجید کی اہم ترین آیت ہے. وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ, کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے. یعنی یہ نہیں کہ اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے, انسان وہ اتنی پستی میں ہے اس وقت کہ اس کا یہ مقام نہیں ہے, اس کے لیے ممکن نہیں, اس کے لیے ممکن نہیں ہے. اللہ سے جو چاہے کرے. ماں تعالیٰ نے بشر نہیں کرنے وہ اللہ, نہیں ہے کسی بشر کا یہ معاملہ اور یہ اس کا مقام نہیں ہے کہ اللہ اسے کلام کرے. اللہ وحی یا سوائے وحی کے, وہ وحی ہے جو براہ راست ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈال دیتا, القاء ہے, الہام ہے, یہ ہے وحی کی پہلی شکل, براہ راست اللہ سے. اور میں برائے حجاب, یا پھر بات کرتا بھی ہے تو اوش سے, پردے کی اوش سے, جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی, وہ بات ہوئی ہے کلم اللہ موسیٰ تکلیما, لیکن یہ مراد ہے آپ. تیسری شکل اور یرسل رسولا, یا پھر وہ اپنے کسی پیغام پر وہ ہنسی کو بھیجتا ہے, فرشتے کو بھیجتا ہے. فیوشیا بیج نہیں ماں یشا, اور پھر وہ وحی کرتا ہے اللہ کے حکم سے جو وہ چاہتا ہے. تو گویا کہ تین شکلیں ہو گئی, وحی براہ راست اللہ کی طرف سے, یہ الہام ہے, الفاظ ہے, جیسے کہ وہ شیخ کی مکھی تو وہی کر رہا ہے، ہر آسمان میں وہی کرتی ہے، نہر نبی تھی حضرت موسیٰ کی والدہ ان کو وہی کر دی، وہ جو دل میں ڈال دے. اور دوسرے یہ کہ کلام کی دوسری شکل میں برائے حجاب جیسے حضرت موسیٰ، تیسرا یہ ہے، یہ ہے قرآن کے نزول کی شکل کہ جبریل کے ذریعے سے، فرشتے کے ذریعے سے وہ قرآن آیا ہے اور وہ انہوں نے حضور کے قلب مبارک پر براہ راست نازل کیا ہے. انہو علی الحکیم، اللہ بہت بلند و بالا ہے، یعنی اللہ کی جو شان ہے وہ اتنی بلند ہے کہ وہ اس سے آگے انسان سے کھلم کھلا جو ہے کلام کرنا اس کی شان سے سروتر ہے. اور حکیم ہے، کمال حکمت والا ہے، اس نے جو بھی طریقہ بنایا کمیونیکیشن کا انسانوں کے ساتھ وہ یہ طریقہ ہے اس نے بتا دیا. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا، اسی طرح ہم نے وحی کی ہے اے نبی آپ کے جانب اپنے امر میں سے ایک روح. اب یہاں وحی کو پھر روح کہا ہے، روح من امر. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا، یہ قرآن جو ہے یہ روح من امرنا ہے، یہ ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے. اور یہ بہترین مقام آ رہا ہے قرآن میں یہ بتانے کے لیے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان جو ہے وہ بھی قرآن کے ذریعے سے در حقیقت اس نے ایک حقیقی اور واقعی شکل اختیار کی ہے. حضور کو قرآن ایمان کہاں سے ملا؟ حضور خود جو ہے وہ تو ایک ایمان کی دہتی ہوئی بھٹی تھے کہ جو بھی آپ کے قریب آیا اسے ایمان مل گیا. اگر اس کے اندر اگر کوئی بیج کنڈکٹر ٹھیک ہے تو ظاہر بات ہے کہ بھٹی کے سامنے بیٹھ جاؤ کچھ بھی ہو جاؤ بیج کنڈکٹر کو تو ہیٹ نہیں پہنچے گی، لیکن گڈ کنڈکٹر ہوگا تو جو بھی ہوگا مٹی کے سامنے ہوگا اسے حرام پہنچ جائے گی. حضور کو کہاں سے ملا ایمان؟ یہ سوال ہے. ماں کن کا تدری مل کتاب والا ایمان ہے نبی، آپ نہیں جانتے تھے کیا ہوتی ہے کتاب اور کیا ہوتا ہے ایمان. نہ آپ نے کوئی کتاب پڑھی تھی، نہ آپ نے کوئی تعلیم حاصل کی تھی، نہ آپ نے تورات پڑھی تھی، آپ کو اس چیز سے ناواقف تھے، آپ کو امیدین میں سے تھے. ماں کن کا تدری مل کتاب والا ایمان، ولیکن جالنا ہو، اس قرآن کو ہم نے بنایا ہے نورن ناگی بہی بن نشا میں سے دینا، وہ نور بنایا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم ہدایت دیتے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے. اور یہ سب سے پہلے یوں سمجھیے جو میں نے عرض کیا ہے کہ فطرت انسانی میں ڈارمنٹ ایمان موجود ہے تو روح محمدی میں سب سے زیادہ کمی جیسے پیٹرول کی مثال آئی تھی کہ ذرا سی وہ دیوار کی اچھائی ابھی دور ہی ہوگی پیٹرول آگے بڑھ کر جو ہے اس کو پکڑ لے گا. اس طریقے سے نور علی نور، وہ نور جو نور محمدی میں موجود تھا ڈارمنٹ تھا. ہمارے علماء نے اکثر یہ کہا ہے کہ وہ اجمالی ایمان تھا، تفصیلی ایمان آپ کو قرآن سے ملا. میں اس کی تعبیر کر رہا ہوں کہ وہ پوٹینشیل ایمان تھا، اس نے ایکچوئل ایمان کی شکل اختیار کی قرآن کے ذریعے سے. یہ تعبیر جو ہے یہ اس کی زیادہ صحیح تر تعبیر ہے کہ قرآن روح محمدی میں وہ ایمان جو ہے موجود تھا، ڈارمنٹ تھا، پوٹینشیل تھا، اس کو قرآن نے آ کر جنگ بنایا، ایکٹیویٹ کر دیا. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. اور جب آپ کا آپ سے قلب مبارک میں وہ ایمان نور علی نور جگمگا اٹھا ہے، اب آپ ہدایت دیں گے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف. اب آپ یہ سمجھیے کہ روشنی کا مینار بن گئے ہیں کہ جہازوں کو راستہ دکھاتا ہے. اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اس اللہ کے راستے کی طرف جس کے لیے ملکیت ہے ہر شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر شے جو زمین میں ہے. الا الی اللہ تصیر الامور، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹا دیے جائیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.